بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. آج کی نشست خاص نشست ہے، جیسا کہ آپ سب ساتھی جانتے ہیں، دورات شرعیہ میں سے یہ ہمارا 12th دورہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور موضوع ہم سب جانتے ہیں، ماشاءاللہ ساتھی سب آئے ہوئے ہیں، وقت پہ آئے ہوئے ہیں سارے، ماشاءاللہ. الزواج ومجموعة أسئلة في أحكامه، شادی اور اس کے احکام کے متعلق سوالات کا مجموعہ فضلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا پیارا رسالہ ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے. اور جیسا کہ آپ کو یہ ڈاکومنٹ بھی دیا گیا ہے، جس میں ساتھیوں نے بڑی محنت کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، علم آپ کو آسان کر کے آپ کے ہاتھ میں دے دیا. آپ نے صرف نوٹ ہی کچھ کرنا ہے، اگر کرنا چاہتے ہیں ترجمہ کر دیا ہے، اور جو سوالات ہیں ان کو بھی، ان کا ترجمہ بھی کر دیا ہے. تو بھائی سے گزارش ہے کہ کیونکہ لمبا ٹاپک ہے، سوالات تقریباً 70 سوال ہے، تقریباً 70 کے قریب، اور بھی ساتھ میں کچھ سوال جمع کیے ہیں، تقریباً بھی 10 یا 20 کے قریب ہیں. تو دیکھیں ہمارے پاس کتنا وقت ہے، اس وقت کے مطابق صرف تھوڑی سی آپ بھائیوں سے یہ گزارش ہے، آپ ساتھ چلتے جائیں. اگر کوئی چیز رہ گئی پیچھے تو پھر واپس آنا، پھر بار بار وقت نہیں ملے گا. تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. فضلۃ الشیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ نے اس رسالے کے آغاز میں، مقدمے سے رسالے کا آغاز کیا. بڑا پیارا مقدمہ ہے، اور اس میں بہت پیاری نصیحتیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ مقدمہ جو ہے، ان میں وہ کیا فرماتے ہیں. پہلی بات مقدمے میں فرماتے ہیں کہ دین اسلام کے تعلق سے ہر طرف سے جنگ کی جا رہی ہے، من جهة الافکار ومن جهة الاخلاق ومن جهة العقائد. اخلاق ہوں، افکار، بلکہ عقائد کو بھی ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جتنی دشمن طاقت سے وہ حملہ کرتا ہے، اتنی ہی طاقت یا اس سے بڑھ کر طاقت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر ایسا نہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام، دین اسلام کے خاتمے کا سبب بنے گا. وہ یہ معاملہ جو ہے اہل علم اور اہل دین کے گردن پر ہے کہ وہ ایسے اقدامات اٹھائیں جن سے جو بھی دین اسلام کے خلاف جنگی محاذ کھلے ہوئے ہیں، چاہے فکر پہ اٹیک کیا جا رہا ہے یا اخلاق پہ یا عقائد پہ، اس کی روک تھام کے لیے اہل علم اہل دین کو جدوجہد کرنی چاہیے اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق. اور پھر فرماتے ہیں مقدمے میں ایک اور حقیقت جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دشمنان اسلام نے ہمیشہ سے سعودی عرب کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا قبلہ ہے اور دین اسلام اور توحید سنت کا قلعہ ہے. مکر و فریب سے کام کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے انتھک محنت کی جا رہی ہے. دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ توحید کا قلعہ اور سنت کا قلعہ جو ہے، اسے کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر اس ملک کے رہنے والے جو ہیں ایک ساتھ مل کر، علماء اور ہر مخلص شخص، اگر ان جنگی محاذوں کی روک تھام نہ کریں جو ہمارے فکر، ہمارے سوچ، ہمارے اخلاق اور ہمارے عقیدے کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور ان کے سامنے ان چیزوں کو روک تھام کے لیے محنت کر کے اس کا دباؤ کیا جائے، اگر ایسا نہ کیا جائے تو بہت بڑا فتنہ ہوگا، شر ہوگا، بلا ہوگا، مصیبتیں آئیں گی، اور یہ لوگ جو وہ چاہتے ہیں اس ملک میں جو فساد پھیلانا چاہتے ہیں وہ پھیلاتے رہیں گے، اور ایسے امور آپ دیکھو گے جیسا فرماتے ہیں جن کا انکار یہ کرنا پڑے گا. جیسے آخر میں یہ بتایا گیا ہے، یعنی یہ جو ہے تقریباً یہ 40 سال پرانی باتیں ہو رہی ہیں، یہ آج کل کی بات نہیں ہے. جیسے آخر میں بتاؤں گا میں آپ کو کہ اس کی تاریخ جو ہے بہت پرانی باتیں ہیں، اس زمانے سے لے کے آج تک اس ملک کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. دشمنان اسلام چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے توحید اور سنت کا خاتمہ ہو. پوری دنیا اسلامی ممالک میں دیکھ لیں آپ، اگر توحید اور سنت طاقت سے کسی ملک میں ابھی باقی ہے تو یہ واحد ملک ہے. اگر یہ قلعہ ٹوٹ گئے، اسے توڑ دیا گیا ہے، تو باقی پھر دین اسلام کے دشمن جو ہیں، باقی جو اسلام کے خلاف جو بھی کاروائیں بالکل آسان ہو جائیں گی. تو سب سے بڑی مصیبت اہل کفر کے لیے، دشمنان اسلام کے لیے یہ ملک ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ہمارے اوپر جو واجب عائد ہوتا ہے ان سلسلے وار جو گریاں ہو رہی ہیں اور جو حملے ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے 3 چیزیں کرنی ہیں. نمبر 1 توحید الدعوہ، جو دعوت ہے اسے موحد کرنا چاہیے. نمبر 2 توحید الجہد، جو بھی جد و جہد ہو رہی ہے ان حملوں کو جو اسلام کے خلاف روکنے کے لیے، ان سب کو ایک ساتھ ہونا چاہیے. نمبر 3 الا نجعل بيننا مكانا لموطء قدم من الاعداء، کہ دشمنان اسلام کہ ہمارے بیچ میں کوئی جگہ نہ چھوڑی جائے. اگر ان کو جگہ دیں گے ہم کسی بھی طریقے سے تو وہ اپنا کام کر دکھائیں گے. کچھ ایسا فرماتے ہیں کہ سچ بات یہ ہے کہ ان 3 چیزوں کو پانے کے لیے حقیقتاً ابھی تک ہم نے کچھ کیا نہیں ہے. جو کرنے والے ہیں وہ الگ الگ سے کر رہے ہیں، اپنے اپنے طور طریقے سے کر رہے ہیں. ٹارگیٹ ایک ہی ہے ہم سب کا، لیکن ہمارے طریقے مختلف ہیں، اس لیے ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر پا رہے جیسے کہ مقابلہ کرنے کا حق ہے. اب چند نصیحتیں ہیں، بڑے پیارے نصیحتیں ہیں. سب سے پہلے علماء کے لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں علماء پر واجب ہے، میں سمجھتا ہوں علماء پر واجب ہے، اس ملک کے علماء پر، چاہے وہ ریاض کے ہوں، حجاز کے ہوں، قاسم کہیں کے بھی ہوں، کہ وہ ایک ہی کلمہ پر متوحد ہو جائیں، جمع ہو جائیں، اور اس موضوع کو اچھے طریقے سے، اس خطرناک موضوع کو اچھے طریقے سے دوبارہ سے ریوائز کریں اور دیکھیں، اور اس کے لیے صحیح طریقے سے جو اقدام اٹھانا چاہیے وہ اٹھائیں، چاہے وہ اس کا تعلق جو ہو وہ میڈیا سے ہو، یا جو ثقافتی ذریعے ہیں ان سے ہو، یا جو اسکولوں میں جو سلیبس ہے اس کے تعلق سے ہو، یا عوام الناس میں جو انحرافات دین کے اصول و فروع سے ہے اس کے تعلق سے ہو. تو علماء کو ان سب چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے ساتھ مل کر ان کو درست کرنا ہے، جو بھی خلل کہیں پر بھی ہو اس کو درست کرنا ہے. پھر طلاب علم کی نصیحت ہے کہ بہت سارے طلاب علم جو ہے وہ دنیا میں مصروف مشغول ہو گئے ہیں، اور ان کی جو صحیح محنت تھی طلاب علم کے لیے اس حق ادا نہیں کیا جا رہا، اور کمزور ہیں طلاب علم میں، جس کی وجہ سے دعوت میں بڑا اثر ہوتا ہے، دعوت کمزور ہو جاتی ہے. اگر طالب علم کا حق ادا نہ کرے اور دنیا میں مگن ہو جائے تو عوام الناس میں اس کا جو اصل اثر ہونا چاہیے تو وہ اثر باقی نہیں رہتا، اور دعوت بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کی قبولیت بھی عوام الناس میں کمزور ہو جاتی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ، تو طلاب علم کو چاہیے کہ وہ اپنا اثر بنانے کے لیے عوام الناس میں، تاکہ ان کو دعوت قبول ہو، دنیا سے ہٹ کر اپنے جو طلب علم ہے اس میں مصروف اور مشغول رہیں، اور جو ان کے پاس علم ہے اس کو شیئر کریں عوام الناس میں، تاکہ جو خیر ہے وہ عام ہو جائے. پھر نصیحت ہے جیسا فرماتے ہیں ولاۃ الامور کے لیے، حکمران وقت جو ہیں اور علماء جو ہیں، جیسا فرماتے ہیں ہمارے پر واجب ہے کہ ہم ان کو نصیحت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، 3 مرتبہ فرمایا ہے. قول لمن یا رسول اللہ، صاحب عرض کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، جیسے کہ مسلم کی روایت میں آیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں ہمارے پر واجب یہ ہے کہ ولاۃ امور کو نصیحت کریں، اور صرف ایک دو یا تین یا چار نہیں بلکہ سب مل کے ہم نصیحت کر، اگر نصیحت کرنے کثرت سے مل کے ولی امر کو نصیحت کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس نصیحت کا اثر بھی ہوگا اور انشاءاللہ اصلاح بھی ہوگی. لیکن آپ سب جانتے ہیں اس نصیحت سے مراد نہیں کہ مساجد میں ممبروں پر کھڑے ہو کر حکمران کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کو نصیحت کرنا یا سر عام ان کی تنقید کرنا، یہ کوئی نصیحت نہیں ہوتی، یہ فضیحۃ الرسوائی ہوتی ہے اور غیر شرعی طریقہ ہے. ڈیمونسٹریشنز ہوں گے، مظاہرات ہوں گے، یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے. علماء جب یہ بات فرماتے ہیں، شمع الدین رحمہ اللہ خصوصی طور پر عموم طور پر جتنے بھی سلف علماء ہیں، وہ ہمیشہ جب بھی حاکم کی نصیحت کی بات کرتے ہیں تو جو شرعی طریقے مکمل رازداری میں، لیکن شیخ صبیہ فرما رہے کہ ایک دو لوگوں کا کام نہیں ہے، نصیحت ہر مسلمان کا حق ہے. ہر عالم خصوصی طور پر طلاب علم جو ہے، جب وہ کوئی چیز غلط دیکھتے ہیں تو ولی امر کو نصیحت کریں. جب کثرت سے لوگ مل کے نصیحت کرنا شروع کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ اس بات کا اثر بھی ہوگا. پھر اگلی نصیحت جو ہے، شیخ صاحب ائمۃ المساجد کے لیے نصیحت فرماتے ہیں، جو مساجد کے امام ہیں فرماتے ہیں، یعنی بڑے اسف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو اکثریت ہے مساجد کے اماموں کی وہ جاہل لوگ ہیں، جو نہ صحیح طریقے سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور نہ صحیح طریقے نصیحت کرتے ہیں اور نہ ہی یعنی اس امامت کا اور دعوت کا حق ادا کرتے ہیں. فرماتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ طلب علم جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور جو کتابیں معروف ہیں علماء کی ان میں سے کچھ پڑھیں علماء عوام کے لیے تاکہ فائدہ عام ہو جائے. لیکن دیکھا ہی جاتا ہے کہ غالب معاملہ جو ہے اکثر مساجد میں کہ ایسی بات نہیں ہوتی، نہ صحیح توجیہ ہوتی اماموں سے اور عوام الناس کو اس یعنی خیر سے محروم کیا جا رہا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ شخص فرماتے خلل جو ہے وہ تقصیر اہل علم میں سے ہے، اور جو اس امر کے ذمہ دار ہیں ان میں سے بھی تقصیر ہے اور خلل ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کے اپنی جہود جو ہیں سب ایک ساتھ مل کر ہم رات امر کو نصیحت کریں اور عوام الناس کی نصیحت اور ان کے جو حق ہے ہمارے اوپر دعوت کا وہ ادا کریں، مساجد میں، راستوں میں، بازاروں میں، جہاں پر بھی نصیحت کا موقع ملے عوام الناس کو نصیحت کی جائے. پھر نصیحت کرتے ہیں جوانوں کو، فرماتے ہیں کہ جوانوں میں اور بزرگوں میں بڑا سا شگاف ہے، آپس میں دوری ہے، اور فرماتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ تقصیر جو ہے وہ بزرگوں سے ہی ہے، یہ دوری جو ہے جوانوں سے، ان کی طرف مڑ کے دیکھتے نہیں ہیں، ان کی بات نہیں سنتے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے، ہمارا واجب یہ ہے کہ ہم ان جوانوں کے ساتھ رہیں اور دیکھیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں، کیا مشکلات ہیں اور کیا چیزیں ان پر اثر انداز ہیں. اور یہ بھی ہمارے پر واجب ہے کہ جو مسئلہ ہے اس کا حل کا تلاش کیا جائے، کیونکہ اگر ہم بیماری کو پہچان لیں گے تو اس کا علاج پھر آسان ہو جاتا ہے. اگر بعض کی غلطی ہوتی ہے بعض جوانوں کی، مطلب یہ نہیں کہ سارے کے سارے برے ہیں، وہ سب کو چھوڑ دیا جائے اور ہر جگہ پہ ان کو برا بلا کہا جائے اور ان کی طرف دیکھا بھی نہ جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر بعض لوگوں کے حقائق نظر سے دیکھتے ہیں اور اس سے بہت بڑا شر قائم ہو جاتا ہے اور لوگ مزید بزرگوں سے دوری اختیار کر لیتے اور علم اور اہل دین سے بھی دوری اختیار کر لیتے ہیں اور پھر شیطانوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور پھر اس کی عاقبت اچھی نہیں رہتی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ہمیں ان چیزوں کو دیکھنی ہے اور ان جوانوں کو بزرگوں کے ساتھ اور علماء کے ساتھ ملانا ہے. پھر نصیحت کرتے ہیں استادوں کو، جو اسکولز کے استاد ہیں، مدرسین جو ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے اور جدوجہد کرنی چاہیے. بچوں کی جو تعلیم ہے، خصوصی طور پر جو دینی تعلیم ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے کتاب و سنت میں سے، ان میں طلب علم کو جو ہے ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے، شیخ صاحب بات کر رہے ہیں کہ ان کو دینی رغبت دلائیں، ان کے دل میں قرآن سنت کی تعظیم ہو اور دین حق کی اس کی حقیقت پر بصیرت ہونی چاہیے، جو احکام شرعی ہیں ان کو کھول کھول کے بیان کرنا چاہیے تاکہ واضح مسائل ان کے سامنے واضح ہو جائیں، اور جو بھی شریعت کے اسرار ہیں وہ حکمتیں وہ بھی بیان کریں. شہزا فرماتے ہیں کیونکہ خصوصی طور پر جو جامع تعلیم ہے یونیورسٹی لیول پہ جو ہے اس میں کچھ نقائص پائی جاتی ہیں، اور بعض ٹیچرز یا مدرسین ایسے ہوتے ہیں جو خشک موضوع کو خشک بنا دیتے ہیں اور صحیح طریقے سے حق ادا نہیں کرتے. اور اگر کوئی طلاب علم کوئی یعنی کوئی حکمت پوچھے تو اس کی جواب نہیں دیتے، بھئی تمہیں حکمت سے کیا کام ہے، بس تمہیں مسئلہ بتا دے گئے تو اس پہ بس فوراً تم نے عمل کرنا. شیخ صاحب فرماتے ہیں مومن واقعہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، چاہے حکمت کا علم ہو یا نہ ہو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما كان المؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون خيرة من امرهم، سورہ احزاب نمبر 36 میں شیخ صاحب فرماتے ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ بغیر حکمت کے، حکمت کو جانے نہ جانے لازمی نہیں لیکن حکم کی تعمیل لازمی کرنی ہے، لیکن اگر حکمت کو جان لیا جائے اور جوانوں کو بتا دی جائے کہ حکمت ہے تو مزید اطمینان اور شریعت میں رغبت پیدا ہو جاتی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس لیے میں اپنے ٹیچرز مدرسین بھائیوں کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں، اس چیز پہ آمادہ کرتا ہوں کہ اپنے جو طلاب علم ہیں انہیں علم دیں. دیکھیں فرماتے ہیں دس من حیاً محرک القلوب مہذب النفوس انشرح به الصدر وتطمئن الیہ النفس، یہ پانچ چیزیں ہونی چاہیے. ٹیچر جب کوئی چیز پڑھاتا ہے تو ایک تو علم مکمل ہونا چاہیے، کہیں پہ کوئی کمی نہ ہو، پھر زندہ ہو، ایسا زندہ کہ دلوں کو حرکت ملائے، دل حرکت میں آ جائیں. مہذب النفوس، نفوس کی تہذیب ہو، اس میں اخلاق بہتر ہو جائیں. اور انشرح به الصدر، سینہ کشادہ ہو جائے، تطمئن الیہ النفس، اور نفس میں اطمینان پیدا ہو جائے. جو سبجیکٹ آپ پڑھا رہے ہیں، اور جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو شریعت کے سبجیکٹ تو آپ کو پتہ ہے، ویسے بھی پتہ ہے، اس میں یعنی دل ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، اثر ہوتا ہے اللہ کے پاک کلام کا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا. اگر کوئی بھی موضوع ہو، بے شک کوئی بھی ٹاپک پڑھانا چاہتے ہیں، کوئی چیز اس میں ٹیچر کوشش کرے کہ کوئی کمی نہ رہ جائے اپنے سبجیکٹ کے اعتبار سے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہیے کہ دین کی بصیرت جو ہے اپنے علم کے مطابق وہ بھی بتائیں. توحید اور سنت، اس کے بھی یعنی ہر اسٹوڈنٹ حق رکھتا ہے کہ اس کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے، اور بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. یعنی اگر کوئی کیمسٹری کا ٹیچر ہے اور اس توحید کو سنت کا پتہ ہی نہیں تو وہ کیا ٹیچر ہے، وہ اس نے کیا کمایا ہے زندگی میں؟ یا میڈیکل سائنس ہے یا انجینئرنگ سے کوئی بھی سائنس ہے اور وہ بچوں کو پڑھاتا ہے صبح سے شام تک پڑھاتا رہتا ہے، نہ تو خود پتہ توحید و سنت کیا ہے، تو بچوں کو کیا دے گا، وہ کیا پڑھائے گا؟ وہ نہ زندگی میں توحید و سنت ہے، نہ گھر میں ہے، گھر کے باہر اسکولوں میں کالجز میں یونیورسٹیز میں کہاں ممکن ہے. تو اس لیے استاد کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے سے طالب علم بنے اور اسے جو دین کے اساس اس کا علم ہونا چاہیے. الغرض شیخ صاحب فرماتے ہیں اب جو اہم موضوع ہے ہمارا، یہ مقدمہ تھا، مختصر مقدمہ، جس میں ہم نے دیکھا کہ شیخ صاحب رحمہ اللہ نے بڑی پیاری باتیں فرمائی ہیں کہ دشمنان اسلام کے خلاف اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے، میرے بھائی بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. سب سے بڑا ہتھیار مسلمان کا علم ہے. علم کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح، جس کی اساس توحید و سنت ہے. اگر ہم سب توحید و سنت پر جمع ہو جائیں اور سلف منہج پر قائم ہو جائیں، واللہ دشمن اسلام کا اس علم کے نور سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ایمان سے، علم سے. یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. باقی جو دنیاوی ہتھیار وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن مسلمان اہل ایمان نے ہمیشہ سے اہل کفر کا مقابلہ ایمان کی طاقت سے کیا ہے. جب ایمان کمزور ہونا شروع ہوا، دشمن کا غلبہ اس دن سے شروع ہو گیا. ورنہ جب تک ایمان غالب تھا، دشمن جتنی بڑا کافر کیوں نہیں تھا، دیکھ لیں آپ کسرا قیصر، یعنی ہمیں کس سے کہانیاں لگتی ہیں، حقیقت گزری ہے. یہ دین اسلام کو دیکھیں، یعنی صدر عمر کے زمانے تک ہجرت کے بعد یعنی 23 سال بنتے ہیں، یعنی 15 ہجری میں نہ قیصر نہ قسرا نہ ان کے ایمان رہے نہ ان کی مملکت رہے، امپرر گر گئے، دونوں گر گئے 15 ہجری میں. سبحان اللہ، وجہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی طاقت تھی، علم تھا، علم کا نور تھا، اور جتنے بھی شبہات تھے، شکوک تھے دین اسلام کے خلاف، سب کا جواب تھا. جہاد تلوار سے بھی تھا، قلم سے بھی تھا، ایمان سے تھا. آج اہل اسلام میں میرے خیال ہر چیز موجود ہے، اگر کمی ہے تو علم کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے، ایمان کی کمزوری ہے، عمل کی کمی ہے، تقویٰ کی کمزوری ہے، خلل ہے ہمارے دلوں میں، ہماری زندگی میں، تو اس کو خلل کو بہتر کرنا ہے، اور سب مل کے اسی منہج کو اختیار کر کے، اگر ہم سب مل کے، شیخ صاحب تو صرف ملک کی بات کر رہے ہیں، اور حق رکھتا ہے کہ سعودی عرب واقعی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیں آپ، چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے پوری دنیا میں ہوتی ہے، کہاں پہ نہیں ہوتی، لیکن یہ ملک ٹارگیٹ ہے دیکھ لیں آپ، یہ 40-50 سال پرانی بات ہم کر رہے ہیں، اس دن سے لے کے آج تک اس ملک کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے، غلطی ہو یا نہ ہو، تھوڑی سی غلطی اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے، دیکھیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور عجب بات یہ ہے کافر تو کر رہے ہیں، دشمن اسلام تو کر رہے ہیں، توحید سنت کے دشمن تو کر رہے ہیں، لیکن اہل اسلام خود اہل توحید سنت میں کیوں انوالو ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ بھی جانتے ہو یا انجانے میں توحید سنت کے اس قلعے کا خاتمہ چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، جو کہ ایسا کوئی بھی نہیں چاہتا حقیقتا، لیکن کان دھرنے سے اور اپنی زبان چلانے سے خیر کے خلاف کبھی خیر ممکن ہے، کبھی ممکن نہیں ہے۔ واپس آتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں اب ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں، جو اصل موضوع ہمارا نکاح اور شادی کے تعلق سے جو مسائل ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس میں 10 فصول ہیں، پہلا فصل جو ہے نکاح کا معنی لغت و شرعن، دوسرا فی حکم النکاح، تیسرا ہے شروط النکاح، چوتھی فصل ہے اوصاف المرأة التي ينبغي نکاحها، پانچ فصل محرمات فی النکاح، چھٹی فصل عدد مباح فی النکاح، ساتویں فصل حکمت من النکاح، آٹھویں فصل فی الاثار المتربع علی النکاح ومنها المہر والنفقة وصل من الاصحار والمحرمیہ والمیراث، اور نویں فصل حکم الطلاق وما يراعى فيه، دسویں فصل ما يترتب على الطلاق۔ اللہ تعالیٰ کے نام لیتے ہوئے فرماتے ہیں، درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فصل جو ہے نکاح کے لغوی اور شرعی معنی، لغت کے اعتبار سے 2 معنی ہیں نکاح کے لفظ کے۔ پہلا معنی ہے التزویج، یعنی عقد التزویج، پہلا معنی ہے کانٹریکٹ جو ہوتا ہے، خود اسے بھی عقد النکاح کو نکاح کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے وطء الزوج، یعنی ہم بستری، یہ 2 معنی ہیں لغت کے اعتبار سے نکاح کے، پہلا ہے کانٹریکٹ شادی کا، اسے بھی نکاح کے، دوسرا جو ہم بستری کو بھی نکاح کہا جاتا ہے۔ شرعی معنی جو ہے ایک کانٹریکٹ ہے ایک مرد اور ایک عورت کے بیچ میں، جس کا مقصد دونوں کا ایک دوسرے سے لطف اٹھانا ہے، نمبر 2 ایک صالح اور اچھے فیملی قائم کرنا ہے، نمبر 3 جس سے اچھا اور صاف معاشرہ بنایا جائے۔ تو 3 چیزیں ہوتی ہیں شرع کے اعتبار سے نکاح کے معنی میں۔ نمبر 1 ہے تو کانٹریکٹ ایک مرد اور ایک عورت کے ملاپ کا، مقصد کیا ہے؟ نمبر 1 ایک دوسرے سے لطف اٹھایا جائے، نمبر 2 ایک اچھی فیملی بنائی جائے صالحہ، نمبر 3 معاشرے میں اس فیملی کا اثر ہو، اور پورا معاشرہ جب گھرانے ٹھیک ہوں گے تو پورا معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اصل مقصد یہ ہے۔ حکم نکاح کا باعتبار ذاتی مشروع، ذات کے اعتبار سے مشروع ہے، اور یہ مشروع تأکید کی جاتی ہے، مؤکد ہو جاتی ہے شہوت والے لوگوں پہ جو نکاح پہ قادر بھی ہیں، اور رسول المرسلین میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، آخر سورۃ نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یقیناً ہم نے بھیجے ہیں رسول آپ سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے لیے ہم نے ازواج اور ذریت بھی بنائے ہیں، یعنی بیویاں تھیں ان کی اور انبیاء کی اولاد بھی تھی، ذریت بھی تھی۔ یہ فرماتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادیاں کی ہیں، اور فرمایا انی اتزوج النساء، میں شادی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے سنت سے رغبت کرتے ہیں وہ مرتے وہ مجھ میں سے نہیں ہیں۔ اسے شیخ صاحب فرماتے ہیں اس لیے علماء کا یہ قول ہے کہ ان التزوج مع الشهوه افضل من نوافل العباده، شہوت کے ساتھ شادی کرنا جو ہے وہ نوافل عبادات سے افضل ہے اور بہتر ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے مصالح مترتب آتے ہیں اور اچھے اثار ہوتے ہیں۔ ذات کے اعتبار سے نکاح مشروع ہے۔ اچھا شیخ فرماتے وقد يكون النكاح واجبا في بعض الاحيان، دوسرا حکم نکاح کی ہے کہ بعض اوقات واجب بھی ہوتا ہے، کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جس کی شہوت قوی ہو اور اپنے اوپر حرام یعنی زناکاری بدکاری سے اسے خدشہ اور خوف ہو، اگر وہ شادی نہ کرے تو تو یہاں پر اس صورت میں اس شخص پر واجب ہے، اگر وہ قادر ہے تو واجب ہے اس پر کہ وہ نکاح کرے، شادی کرے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا معشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم بعد فلیتزوج، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے شادی کی تو شادی کر لے. فإن غض البصر، تو وہ آنکھوں کے لیے مزید، یعنی غض البصر ہے، جھکاؤ ہے. وحصن الفرج، اور شرمگاہ کے لیے یعنی حصن ہے. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، اور اگر ایسا کوئی نہیں کر سکتا تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے. فإنه له جاء، تو روزہ اس کے لیے ایک اوڑھ ہے اور دیوار ہے جس سے وہ اپنے شہوت پر غالب آ کے اپنے آپ کو برائی سے بچا سکتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے، معروف حدیث ہے. تو دو راستے ہیں، شہوت زیادہ ہے، حرام زناکاری بدکاری میں پڑھنے سے ایک خدشہ ہے اور طاقت بھی ہے، تو نکاح واجب ہے. اگر طاقت نہیں ہے تو پھر روزہ رکھے، روزے سے شہوت ٹوٹ جاتی ہے اور محرم سے اجتناب کرنا، بدکاری سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اگلا ہے شروط فی النکاح، نکاح کی شرطیں، تیسری فصل جو ہے. اور یہ جیسا فرماتے ہیں، من حسن التنظیم الاسلامی، تنظیم اسلام کے حسن میں سے ہے اور اس کی دقت احکام شرعیہ میں، کہ جتنے بھی کانٹریکٹس ہوتے ہیں ان کی شرطیں ہوتی ہیں جن سے ان کو منضبط کیا جاتا ہے، محدود کیا جاتا ہے، اور ہر چیز کی شرائط جو ہے، معاملات کی شرطیں ہوتی ہیں، ان میں سے نکاح کے بھی شرطیں ہیں. ان شروط میں سے جیسا فرماتے ہیں جو اہم شروط ہیں، رضا الزوجین، سب سے پہلے دونوں کا رضامندی. دونوں سے مراد دولہا اور دلہن. جیسا فرماتے ہیں کسی کو مجبور کرنا جائز نہیں ہے نکاح پر، شادی پر، نہ مرد کو اور نہ ہی عورت کو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو مجبوراً جو ہے رسم میں لے لو. لاخرہ سورۃ النساء آیت نمبر 19. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تنکح الایم حتى تستأمر ولا تنکح البکر حتى تستأذن. قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنها؟ قال ان تسکت. متفق علیہ حدیث میں دو قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، یا تو ہوتی ہے ایم، جسے ثیب بھی کہتے ہیں، یعنی یا تو متعلقہ ہے یا بیوہ ہے، پہلے سے شادی ہو چکی ہے، یا کنواری ہوتی ہے. تو جو ثیب ہے یا ایم ہے وہ خود کہے گی، بول کر لازمی ہے، رضامندی اس سے پوچھی جاتی ہے اور اسے بولنا پڑے گا. اور اگر کنواری ہے تو اس کی خاموشی اس کی رضامندی ہوتی ہے. جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی لڑکی جو ہے، عورت جو ہے، اس کی اجازت کے یا رضامندی کے بغیر اس کا نکاح کیا جائے، شادی کی جائے، چاہے وہ بکر ہو یا ثیب ہو. اور اگر ثیب ہے تو اس کو بولنا لازمی ہے، اور اگر وہ بکر ہے اور کنواری ہے تو اس کی خاموشی اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی شرم کر لے اور بات نہ کر سکے، تو خاموشی اس لیے شرعاً جائز. لیکن ثیب کے لیے خاموشی رضامندی علامت نہیں ہے. اچھا، آگے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اگر شادی کرنے سے لڑکی انکار کر لے تو جائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی، چاہے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، کہ اسے مجبور کرے شادی پر. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والبکر یستأذنہ ابوہا، اور جو کنواری ہے اس کی رضامندی کی اجازت جو اس کا والد جو ہے، اس کا باپ جو ہے، وہی اسے پوچھے گا، جیسے اسے مسلم کی حدیث میں آیا ہے. اسے ایسا فرماتے ہیں، ایسے صورت میں باپ پر کوئی بھی اسم یا گناہ نہیں ہے اگر وہ اس کی شادی نہیں کر رہا تھا اس صورت میں، جبکہ وہ خود انکار کر رہی ہے، لیکن اس پر یہ واجب عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرتا رہے، اور یعنی جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی اس کی وجہ سے مسئلے ہیں، اپنے بیٹے کی حفاظت کرتا رہے. اور اگر دو لوگ اس کی یعنی رشتہ لے کے ہیں اس کے لیے، اور لڑکی یہ کہہ دے کہ مجھے اس سے فلاں سے شادی کرنی ہے اور فلاں سے نہیں کرنی ہے، یا وہ کہتے مجھے ان دونوں میں سے یہ پسند ہے، اور اس کا ولی جو باپ کہتے نہیں وہ مجھے پسند ہے، تو ایسا فرماتے ہیں شادی لڑکی کو اس سے ہو جس سے وہ چاہتی ہے، جسے وہ چاہتی ہے، اگر وہ اس کا کف ہو، یعنی اس سے شادی کرنے کے قابل ہو. اگر وہ قابلیت نہیں رکھتا تو پھر اس کا ولی اسے روک سکتا ہے جسے وہ شادی کرنے جا رہی ہے, اگر اس کا کف نہیں ہے اور وہ اس قابل نہیں کہ اس لڑکے سے شادی کی جائے تو ولی روک سکتا ہے. اس پر اس صورت میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر اس کی بیٹی شادی نہیں کرتی. اس وجہ سے تفصیل آگے آگے سوال جواب کی نشست میں انشاءاللہ. دوسری شرط ہے ولی کا ہونا. شیخ صاحب فرماتے ہیں بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا, لا یصح, یعنی صحیح نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. اگر نکاح ہو جائے تو فاسد نکاح ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی, کوئی نکاح نہیں مگر ولی سے, جیسے کہ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے, سنن میں یہ روایت معروف روایت ہے. جیسا فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اپنی شادی خود کروائے تو اس کا نکاح باطل ہوگا, چاہے وہ اپنے آپ خود نکاح کرے یا کسی اور کو خود وکیل بنا دے. تو عورت نہ کسی کو وکیل بنا سکتی ہے, نہ خود نکاح اپنا کر سکتی ہے, نہ کرا سکتی ہے. ولی کا ہونا لازم. ولی کون ہے؟ جیسا فرماتے ہیں هو العاقل هو البالغ العاقل الرشید من عصباتها, ان کے جو عصبہ ہیں, جیسے کہ وراثت کا مسئلہ ہم بیان کر چکے ہیں, بالغ اور عاقل اور رشید, سمجھدار بالغ اور عاقل کوئی بھی ہو, اس کے جو باپ کے طرف سے جو قریب رشتہ دار ہیں, جیسا کہ سب سے پہلے ولی کون ہے؟ الاب, باپ ہے. والجد من قبل الاب, دادا ہے, بیٹا ہے, پوتا ہے اور اس کے نیچے جتنے بھی ہیں. پھر سگا بھائی ہے باپ کی طرف سے جو سوتیلا بھائی ہے. پھر العم الشقیق, سگا چاچا ہے. پھر باپ کی طرف سے جو چاچا ہے وہ ابنا اوپر ان کو بیٹا الاقرب فالاقرب. شیخ فرماتے ولا ولایت للاخوة من الام, ماں کی طرف سے جو بھائی ہوتے ہیں وہ ولی نہیں ہوتے, نہ ان کے بیٹے ہوتے ہیں اور نہ ہی جو نانا ہے اور جو مامے ہوتے ہیں, یہ سب ولی نہیں ہوتے کیونکہ یہ عصبہ میں سے نہیں ہیں, یعنی باپ کی طرف سے رشتہ دار نہیں ہیں. اور جب یہ معاملات یعنی معروف ہو گیا کہ ولی کا ہونا لازمی ہے, تو ولی پر واجب ہے کہ وہ یعنی ایسے رشتے اپنے بیٹے کے لیے دیکھیں جو اس کے قابل ہوں. الامثل فالامثل, اگر ایک سے زیادہ رشتہ کوئی لے کے آئے اور ایک ہی سے یعنی قابلیت معلوم ہو جائے اور لڑکی اس سے راضی ہو جائے, تو واجب ہے ولی پر, خصوصا اگر باپ ولی ہے, سب سے پہلے ولی باپ ہی ہوتا ہے, تو اس کی اس سے شادی کروا دے. مجھے فرماتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لے کے ایک اہم بات کرتے ہیں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ولی پر اس معاملے میں کہ اپنے جو بولی ہے جو بیٹی اس کی شادی کرے, اور یہ بہت بڑی امانت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اسے سونپی ہے, جس کے اس نے پاسداری کرنی ہے اور اپنی صحیح جگہ پر اس امانت کو رکھنا ہے. اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے اپنی بیٹی کو نکاح سے روکے رکھے یا اس سے شادی کروائے جو اس کے قابل نہ ہو, صرف اپنی ذاتی طمع کے لیے یا اپنی ذاتی کسی خاص مفاد کے لیے. یہ خیانت میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول, اے ایمان والو خیانت مت کرو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وتخونوا امانات وانتم تعلمون, اپنی امانتوں میں خیانت داری مت کرو جبکہ تم جانتے ہو. سورۃ الانفال آیت نمبر 27. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یحب کل خوان کفور, اللہ تعالیٰ خوان کفور کو پسند نہیں کرتا, جیسے سورۃ حج کی آیت نمبر 38 میں آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے تمہیں جو ذمہ دار سونپی گئی سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. متفق علیہ حدیث الاخر الحدیث معروف حدیث ہے. جیسا فرماتے ہیں بعض ایسے لوگ موجود ہیں کہ اس کی بیٹی کا رشتہ آتا ہے اور رشتہ مانگنے والا جو ہے وہ قابلیت بھی رکھتا ہے, لیکن اس کا والد یا ولی جو ہے اس کا باپ جو اسے رد کر دیتا ہے, پھر دوسرا, پھر تیسرا, اس طریقے سے آتے رہتے وہ رد کرتا رہتا ہے. اگر باپ ایسا شخص ہے تو اس کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ کوئی اس کا جو بات کا ولی وہ لے لیتا ہے اور اس کی شادی کروا دیتا ہے. اسے انڈر لائن کرنے بہت اہم بات, تفصیل آگے سوال جواب کی نشست میں آئے گی کہ اگر والد بغیر کسی وجہ کے اپنی بیٹی کا نکاح کو روک دے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی وجہ سے, جبکہ قابل اور اہلیت والے لوگ جو کف ہیں قابلیت رکھتے ہیں اس کی بیٹی کے لیے آئیں, اور اس کا والد جو ہے یا وہ انکار کرتا رہے بغیر کسی وجہ کے اور بیٹی ثابت کر دے تو اس کی ولایت ساقط ہو جاتی، پھر اس کا جو بھائی ہے یا جو ترتیب ہے ولایت کی اس کے مطابق جو ہے وہ ولی پھر والد کی جگہ لے لے گا۔ چوتھی فصل فی صفت المرأة التي ينبغي نکاحها، عورت کی صفت کا بیان جس سے نکاح کرنا چاہیے، کیسی عورت ہونی چاہیے۔ جیسا فرماتے ہیں نکاح سے ہمیشہ لطف ہی مقصد ہوتا ہے اور اچھی فیملی اور اچھا معاشرہ، سے پہلے ہی گزر چکے ہیں، تین چیزیں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان شادی کرتا ہے ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جو خوبصورت ہو، تاکہ یہ معاملہ اس کے لیے یعنی آسان ہو جائے۔ اور اس کے لیے جمال جو حسی بھی ہوتا ہے معنوی بھی ہوتا ہے، خوبصورتی صرف شکل و صورت کی نہیں ہوتی، خوبصورتی سے مراد ہمیشہ دونوں ہوتی ہیں۔ اور جو حسی جمال ہے شکل و صورت کے اعتبار سے، کمال خلقہ جو ہے، یہ عورت جو ہے دیکھنے میں خوبصورت ہو، بات کرنے میں اچھی ہو، جو آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بن جائے، اگر بات کرے تو یعنی اس کی بات سنی جائے، دل اس کے لیے یعنی کھل جاتا ہے اور سینہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس طریقے سے کوئی لڑکی کوئی عورت ہو تو یہ جمال حسی ہوتا ہے۔ کیا چیزیں ہیں؟ نمبر جمیلت المنظر، دیکھنے میں خوبصورت ہو، عذبۃ المنطق، بات کرنے اچھی بول چال والی ہو، قرۃ العین بالنظر الیہا، اگر دیکھا جائے تو آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہو، اگر بات کرو، وسغۃ الاذن الی منطقہ، جب بات کرے تو اس کی بات سنی جائے کہ اچھی بات کرتی ہے۔ اگر اس طریقے سے یہ صفات جمع ہو جائیں، فینفتح لہا القلب، تو ایسی لڑکی کے لیے، ایسی بیوی کے لیے دل کھل جاتا ہے، وانشرح لہا الصدر، اور سینہ کشادہ ہوتے، وتسکن الیہا النفس، اور نفس بھی اس کے لیے یعنی سکون پیدا ہو جاتے نفس میں۔ اور ایسی جب عورت میں یہ صفات پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ کہ یہ جو ارشاد ہے اس میں یہ پورا، لڑکی پورا اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ومن آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے، ان خلق لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا، من انفسکم، تمہارے نفس میں سے، ازواجن، بیویاں، لتسکن الیہ، تاکہ تم کی طرف سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودتا ورحمہ، اور تمہارے بیچ مودت، محبت اور رحمت کو ڈال دیا، الی آخر سورۃ الرومۃ نمبر 21 میں۔ تو یہ جب صفات پائی جاتی ہیں تو سکون ملتے۔ پھر جوال معنوی جو ہے کمال الدین والخلق، اس انڈر لائن کے لیے بہت اہم بات ہے۔ تو خوبصورتی کی بات کر رہے ہیں، دو قسم کی ہے، ایک تو ظاہری جو خوبصورتی، اس میں یہ چیزیں پائی ہونی چاہیے، صرف یہ نہیں کہ شکل و صورت کی گوری چٹی ہے بس بات ختم، اخلاق برے ہیں، بات کرنے کا انداز نہیں ہے، بیٹھنے کا انداز نہیں ہے، یہ سب نہیں، ایسی خوبصورت ہو جس میں یہ سب صفات پائی جائیں۔ اس کی یعنی کہ شکل و صورت کیسی ہے، آنکھیں کیسی ہیں، ناک کیسا ہے، گال کیسے، بات لوگ یہی دیکھتے ہیں، بس ادھر ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ یا میں حیران ہوں، ایک شخص بتا رہا تھا، میں رشتے کے لیے گیا اور وہاں پہ مجھے کوئی لڑکی، 300 تصویر دیکھنے کے بعد بھی رشتہ نہ ہوا، 300 تصویر دیکھو، میں نے کہا کیا کر کے ہو بھائی، 300 تصویر تمہیں دیکھی کیسی ہے بھائی، ہم دو سامنے دو تین رکھے تو دماغ پھر جاتا ہے کہ اس میں کیا دیکھنا ہے، 300 تصویر دیکھی پھر بھی تو پسند نہ آئی، تو چاہتے کیا ہو بھائی؟ سچ بات ہے، میں سمجھتا کہ کوئی مذاق کی بات ہے، 300 کیا ہے یہ؟ دیکھنا کیا ہے؟ بس کسی کا ماتھا ابھرا ہے، کسی کے ناک یوں ہے، کسی کے کان یوں ہیں، کسی کے آنکھیں یوں ہیں، کسی کے گال یوں ہیں، کسی کے ہونٹ یوں ہیں، بھائی آپ کو کوئی قمیض سلوانے جا رہے ہو، کوئی قمیض تم نے فٹ آئے گی تو کس چاہتے کیا ہو بھائی؟ سبحان اللہ۔ الغرض، تو جمال حسی میں یہ چیزیں، چند چیزیں نوٹ کر لیں۔ پھر جمال معنوی میں دو چیزیں، کمال الدین و کمال الخلق، دین کامل ہو اور اخلاق کامل اچھی ہوں۔ جتنا عورت کا دین کامل ہے اس کے اخلاق بھی کامل ہوں گے، تو ایسی عورت جو ہے احب الی النفس و اسلم عاقبتہ، نفس کو زیادہ محبوب ہوتی ہے اور عاقبت کے اعتبار سے بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو جو عورت دین پر قائم ہے، اللہ کے حکم سے اپنے خاوند کے حقوق کی محافظ رہتی ہے، اور بستر کی محافظ رہتی ہے، بچوں اور مال کی محافظ رہتی ہے، اور اللہ تعالی فرمبرداری پر بھی اعانت و مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر وہ کچھ بھول جاتا ہے خاوند تو اسے یاد دلاتی ہے، اگر تھوڑا سا سست پڑ جاتا ہے تو اسے چست بنا دیتی ہے، اور اگر وہ ناراض ہو جائے تو اسے راضی کر دیتی ہے۔ کب ممکن ہے؟ جب دین ہو اور اچھے اخلاق ہو، کمال الدین و کمال الخلق۔ اور ایسی عورت جو ہمیشہ اپنے خاوند کا احترام بھی کرتی ہے اور اس سے محبت بھی کرتی رہتی ہے، اور جو چیز اس خاوند کو پسند ہوتا ہے اس میں تاخیر نہیں کرتی، اور جو اسے ناپسند اس میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھتی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الناس خیر؟ قال التي تسره اذا نظر، جب اس کی طرف دیکھے تو مسرت ہو. وہ تو طوع ہو اذا امر, اگر حکم دے تو اس کی تعمیر و اطاعت ہو. ولا تخالف فی نفسها ولا ماله بما یکرہ, نہ تو اپنے نفس میں نہ اپنے مال میں اس کی مخالفت کرتی ہے جو اسے ناپسند ہے, یعنی خاوند کو ناپسند ہے. سنن احمد نے اس روایت کی ہے, صحیح حدیث ہے. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تزوجو, شادی کرو. کس سے؟ الودود الولود. دیکھیں دو مل جل, ودود اور ولود. ودود ود محبت سے لفظ ہے, محبت کرنے والی. ولود جو کثرت سے اولاد پیدا کرنے والی ہو. فَإِنَّ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ, تو میں مکاثر یعنی فخر کروں گا اپنی کثرت امت سے, انبیاء سے سبقت لینے کے لیے. او قال الامم, یاد حدیث کے لفظ میں الامم یعنی مکاثر بکم الامم, دوسرے امتوں سے کثرت سے تاکہ اس امت کی تعداد ہو. یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے سنن میں, اور نسائی کی صحیح سند کے ساتھ. اگلے فصل, پانچویں فصل جو ہے المحرمات فی النکاح, جن سے نکاح کرنا حرام. کون سی عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے؟ جملۃ حدود میں سے یہ بھی ہے کہ شریعت کے حدود میں سے کہ ہر عورت سے شادی نہیں کی جا سکتی. اس کے لیے کچھ ایسی عورتیں ہیں ایکسیپشن جو جن سے نکاح کرنا حرام ہے, اور ان کی قسمیں ہیں, دو قسمیں ہیں. وہ عورتیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں, دوسری قسم کی وہ عورتیں جو کسی وجہ سے, جسے نکاح حرام وقتی طور پہ یعنی الا اجل, ان سے نکاح کرنا حرام ہے. جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے جن سے نکاح کرنا, ان کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک المحرمات بالنسب, نسب کے اعتبار سے جو حرام ہیں, اور یہ سات ہیں, سات قسم کی عورتیں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد حرمت علیکم, تم پر حرام کر دیں گے. کون؟ نمبر ایک گنتے جائیں, امہاتکم, مائیں, تمہاری مائیں. سب سے پہلے ماں سے نکاح کرنا حرام ہے. نمبر دو وبناتکم, بیٹیاں. واخواتکم, نمبر تین بہنیں. نمبر چار وعماتکم, عمہ کسے کہتے ہیں؟ پھوپھی کو, یعنی باپ کی بہن کو. وخالاتکم, ماں کی بہن, خالائیں جو ہیں. کتنی ہو گئیں؟ پانچ. چھٹے نمبر وبنات الاخ, بھتیجی. وبنات الاخت, ساتویں نمبر پہ بھانجی. یہ سات ہیں جو محرمات بالنسب ہیں. آخری رسم تو نسات نمبر 23 میں. تو شخص فرد امہات, جس میں ماں اور ماں سے اوپر چاہے دادیاں ہوں یا نانیاں ہوں, سب شامل ہیں, کیونکہ آیت میں صرف ماں ہے. اچھا دادی سے نکاح کرنا جائز ہے؟ دلیل کیا ہے؟ امہات, امہات میں عربی میں امہات میں سب شامل ہیں. والبنات, بیٹیاں, اور میں بنات الصلب و بنات الابناء, چاہے اپنی بیٹی ہوں یا پوتیاں ہوں, دھوتیاں ہوں, جو بھی ہیں سب اس میں شامل ہوں. نزلنا. والاخوات, اس میں بہنیں ہیں, چاہے سگے بہنیں ہوں یا باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے, طالب ہیں, سب اس میں شامل ہیں. امات میں پھوپھیوں میں, امات امات ابی ہی, باپ کی پھوپھی بھی اس میں شامل ہے, یعنی کہ اپنی پھوپھی ہے صرف. امات میں سب شامل ہیں. وہ امات اجداد ہی, دادے کی پھوپھیاں بھی اس میں شامل ہیں. وہ امات امی ہی, ماں کی طرف سے ہوں یا دادیاں دادی کی طرف سے, سب اس میں شامل ہیں. خالات میں سب شامل, خالات الرجلی جو اپنی خالہ ہیں, ماں کی بہنیں. وہ خالات ابی ہی, باپ کی خالہ بھی اس میں شامل ہیں, اور دادوں کی خالہ بھی اس میں شامل ہیں, چاہے ماں باپ کی طرف سے ہوں. بنات الاخ, بتیجوں میں بنات الاخ الشقیق, سگے بھائی کی بیٹیاں ہوں یا سوتیلے بھائی, باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے, سب اس میں شامل ہیں, اور ان کے بیٹوں کے بیٹے بھی اس میں شامل ہیں. بنات الاخت میں, بھانجیوں میں بنات الاخت الشقیقہ, سگی بہن کی بیٹیاں ہوں یا سوتیلی بہن باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے ہو یا ان کی بیٹوں کی بیٹیاں ہوں, سب اس میں شامل ہیں. یہ پہلے قسم کی محرمات. دوسرے قسم محرمات, محرمات بالرضاع, یعنی دودھ پینے کی وجہ سے جو عورتیں حرام ہیں. وہ نظیر المحرمات بالنسب, یہ وہی ہیں جو نسب کے اعتبار سے وہی ساتھ ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب, رضاع سے وہی حرام ہے جو نسب کے اعتبار سے حرام ہے, یعنی عورتوں کے اعتبار سے. متفق علیہ حدیث ہے, معروف حدیث ہے. لیکن رضاعت کی دو شرطیں ہیں جن کو دیکھنا بہت لازمی ہے. نسب تو نسب ہی ہوتا ہے, اس میں کوئی شرط نہیں ہے, وہ خونی رشتہ ہے. لیکن اگر کوئی عورت کسی کو دودھ پلا دے, اب دودھ پلانے کی وجہ سے جو عورتیں حرام ہیں وہی ساتھ ہیں, ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے خمس رضاعات فاکثر, پانچ روایات ہوں یا ان سے زیادہ. اگر چار مرتبہ کوئی بچہ کسی عورت سے دودھ پی لے تو وہ اس کی رواعی ماں نہیں بنے گی. اس کے دلیل میں سے مسلم کی حدیث میں سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قالت کان فیما انزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا. قرآن مجید کی آیت میں سے ایک آیت یہ بھی موجود تھی جو نازل ہوئی کہ دس رضاعات معلومات جو حرام کر دیتی ہیں, دس رضاعات. ثم نسخنا بخمس معلومات, پھر منسوخ ہو گئی پانچ رضاعات, دس سے پانچ ہو گئی. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فیما یقرأ من القرآن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے اور قرآن مجید میں تلاوت کی جاتی تھی. سے مسلم کی حدیث معروف حدیث ہے. تو پہلی شرط کتنی ہے؟ پانچ رضاعات ہونی چاہیے. رضاعات سے مراد کیا ہے؟ کہ بچہ پیٹ بھر کے ایک مرتبہ دودھ پی لے, اسے ایک رضاعہ سمجھا جائے گا. دوسری شرط یکون رضاع قبل الفطام, فطام سے پہلے, رضاع کی مدت کے اندر ہو. اگر فطام یعنی رضاعت مدت ختم ہونے کے بعد دو سال کے بعد اگر بچہ کوئی دودھ پی لیتا ہے اور پانچ یا بیس مرتبہ پی لے تو رضاعت ثابت نہیں ہوتی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں پانچ رضاعات کی قبل الفطام دو سال کی مدت سے, کیونکہ اللہ کا کیا فرمان ہے؟ حولینی کاملینی, دو سال مکمل ہونے چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو بچہ جو ہے وہ اس عورت کا بیٹا بن جاتا ہے جس نے اس کو دودھ پلایا ہے, اور اس کی جو اس عورت کی جو اولاد ہے لڑکے یا لڑکیاں اس کے بھائی اور بہنیں بن جاتی ہیں, چاہے اس کے بعد میں موجود اس سے پہلے موجود ہوں یا بعد میں پیدا ہوں اس عورت کے, یعنی دودھ پلانے کے بعد یا پہلے, جو بچے اس عورت کے ہیں سب اس کے اس لڑکے کے جس نے دودھ پیا اس کے رضاعی بھائی اور بہنیں ہیں, اور جو باپ تھے جو صاحب اللبن ہے جو خامد اس عورت کا وہ بھی اس کا باپ بن جاتا ہے, اور اس کے جو بھی بیٹے ہیں کسی اور بیوی سے بھی وہ بھی اس کے بھائی بن جاتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں اور جو باقی اس بچے کے رشتہ دار اس کے بھائی وغیرہ جو ہے یا باپ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, تعلق صرف اس بچے کے جس نے دودھ پیا, یاد رکھیں اس کے باقی بھائی ہیں اس کا باپ ہے یا کوئی اور ہیں. ایک بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے اس کے اپنے بھائی بھی تو ہیں, اس کے بہنیں بھی تو ہیں, اس کا باپ بھی تو ہے, اس کے گھر والے بھی تو ہیں, تعلق صرف اس رشتہ رضاعت کا صرف اس بچے کا جس نے دودھ پیا اس ماں کا اس عورت کا, یہ محرمیت. باقی جو احکام جو مترتب آتے ہیں اس پہ رضاعت پہ وہ صرف اس بچے کا تعلق, اس کے بھائی کا تعلق نہیں ہے یا اس کے باپ کا تعلق نہیں ہے, واضح ہے. اور جو اس بچے کی ذریت جو اس کی اپنی اولاد ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں. تیسری قسم کے جو محرمات ہیں, محرمات بالصہر, جو شادی کے رشتے سے محرمات ہو جاتی ہیں صہر. اور دو سال ہجری, ہمیشہ یاد رکھیں جب دو سال رضاعت کی ہم بات کرتے ہیں تو ہجری ہوتے ہیں, میلادی نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمارے اکثر تاریخ جو ہے وہ میلادی چلتی رہتی ہے اور ہمیں کیلکولیشن بھی میلادی ہوتی ہے. یاد رکھیں شرعاً جو بھی حکم ہو تاریخ ہو تو وہ ہمیشہ ہجری ہوتی ہے, یہ قاعدہ ہے. یاد دہانی بعض لوگ اسے کر دیتے ہیں کہ ہمارے ذہن ہمیشہ اس طرف چلے جاتے ہیں. بارک اللہ فیکم. اچھا محرمات بالصہر جو ہے شادی کی وجہ سے جو محرمات ہیں یہ تقریباً چار قسم کے, یہ دیکھتے ہیں. پہلی زوجات الاباء والاجداد وان علوا, زوجات الاباء باپ کی بیویاں, والاجداد اور دادوں کی بیویاں جو ہیں, ان علو ان سے اوپر, پر دادا نے شادی کی ہے تو پڑ پوتے پر وہ حرام ہو گئی ہے کیونکہ نکاح ہو گیا ہے دادے پر دادے سے یا دادے سے یا باپ سے, یعنی سوتیلی ماں جسے کہتے ہیں وہ حرام ہو جاتی ہے بیٹے پر, چاہے بقول اب ام قبل الام, ماں کی یعنی نانا بھی ہو گیا ہے یا اس کے اوپر پر نانا ہو گیا یا باپ کے دادا پر دادا سب اس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ, اور ان سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے عورتوں میں سے. سورۃ النساء نمبر 22 آخر الآیۃ. تو باپوں میں آبا میں سب شامل ہیں. صرف عقد ہی کافی ہے, چاہے دخولہ بھی عقد ہو کانٹریکٹ ہو گیا کسی شخص کا کسی عورت سے, اس کے جو بیٹے ہیں یہ عورت ان بیٹوں پہ حرام ہو گئی ہے. دوسرے نمبر پہ زوجات الابناء والنزل, زوجۃ البنت کون ہے؟ بہو. زوجات الابناء بیٹے کی بیوی بہو جو ہوتی ہے, تو بہو حرام ہو جاتی ہے. وہ نزلو چاہے اس کے نیچے ہوں. اس کے دلیل قول تعالی اللہ تعالیٰ کے ارشاد وحلائل ابنائکم الذین اصلابکم, تمہارے صلب بھی بیٹے جو ہیں وہ بولے نہیں, تو بول بولے بیٹے تو الگ بات ہے, جو اپنے تمہارے سگے بیٹے ہیں صلب بیٹے جو ہیں ان کی بیویاں جو ہیں تم پر حرام ہیں. سورۃ النساء 23 میں جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو اس عورت کا نکاح اس کے باپ اور دادوں پر حرام ہو جاتا ہے, چاہے وہ دادے ہوں پردادے ہوں نانے ہوں پرانے جو بھی, باپ یا ماں کی طرف سے سب پر عورت حرام ہو جاتی ہے. تیسرے نمبر پہ ام زوجہ تھی وہ جدہ تھی وہ نہلون, ام زوجہ ساس اور ساس کی ماں, اس کی ماں کی ماں, اس کی یہ جتنی بھی اوپر تک سب حرام ہو جاتے ہیں. قول تعالی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دلیل وہ امہات نسائکم, اور تمہاری بیویوں کی مائیں جو ہیں. سورۃ النساء 23 میں جب کوئی شخص کوئی عقد کر رہے تھے کسی عورت کے ساتھ فبمجرد العقد, صرف عقد سے ہی اس کانٹریکٹ سے ہی حرام ہو جاتی ہیں. چوتھے نمبر پہ بنات الزوجہ, بیویوں کی جو بیٹیاں ہیں, جو شخص کسی عورت سے شادی کر لیتا ہے اس کی پہلے سے بیوی ہیں کسی اور خاوند سے, پہلے سے بیٹیاں ہیں کسی اور خاوند سے, تو ان بیٹیوں کا یہ جو ہے یہ سوتلا باپ بن جاتا ہے. تو لیکن اس کی شرط ہے, جیسا فرماتے ہیں چاہے وہ بیٹیاں ہوں بیٹیوں کی بیٹیاں ہوں, وہ نزلنا وہ ہن ربائب و فروع ہن, یہ ان سے ربائب کہا جاتا ہے, ربیبہ کہا جاتا ہے. اس کی شرط یہ ہے کہ بیوی سے ہم بستری ہو جائے, ایطا الزوجہ. لیکن اگر وقت سے پہلے ہم بستری سے پہلے فراق ہو جائے اور جدائی ہو جائے تو یہ جو بیٹیاں ہیں یہ حرام نہیں ہوتی, کیونکہ نکاح کا مقصد پورا نہیں ہوا. باقی جتنی بھی اوپر بیان کی ہوں یہ شرط نہیں ہے, شرط صرف کس کے لیے ہے, سوتیلی بیٹی کے لیے. کسی عورت سے اگر کسی شخص نے نکاح کیا ہے, صرف کانٹریکٹ ہوا ہے, ابھی دخول نہیں ہوا, ہم بستر نہیں ہوئی ہے, وقت نہیں ہوا ہے اور پہلے طلاق ہو گئی ہے, کیا یہ شخص اپنی اس بیوی سے جس کو طلاق اس نے دی ہے اس کی بیٹی شادی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. اگر وقت ہو گیا, ہم بستری ہو گئی, ابھی بیٹی حرام ہو گئی, واضح ہے. پھر دوسرے قسم کی جو محرمات ہیں اس کی دلیل سننے پہلے بنات زوجہ جو ہے, اور وقت سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو پھر یہ حرمت ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد وربائبکم اللاتی فی حجورکم نسائکم اللاتی دخلتم بہن فان لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم الاخرہ سورۃ النساء 23 میں, وربائبکم اور وہ بچیں جو تمہاری بیویوں کی ہیں, یعنی جو تم پال رہے ہو تربیت کرو, اللاتی فی حجورکم من نسائکم تمہاری ان بیویوں میں سے, اللاتی دخلتم بہن جن سے دخول ہوا ہے, فان لم تکونوا دخلتم بہن اگر دخول نہ ہو ہم اس سے نہ ہو, فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے یعنی ان سے نکاح کرنے کا. محرمات الاجل دوسرے قسم کے محرمات جو ہیں عورتوں میں سے وہ عورتیں جو وقتی طور پہ حرام ہیں, اور یہ تین قسم کی ہیں تقریباً. نمبر ایک اخت الزوجۃ عمتها وخالتها, سالی اخت الزوجہ کون ہے؟ سالی ہے, وعمتها پھوپھی, وخالتها خالہ, بیوی کی بہن, بیوی کی پھوپھی اور بیوی کی خالہ جو ہے, یہاں تک کہ اس بیوی کو چھوڑ نہ دے, یفارق حتی یفارق الزوجۃ فرقۃ موت وفرقۃ حیاۃ وتنقضی عدتها, اگر بیوی جب تک موجود ہے تو یہ حرام ہے, بیوی مر گئی ہے یا طلاق ہو گئی, عدت ختم ہو گئی ہے, تب نکاح ہو سکتا ہے, سالے سے بھی ہو سکتا ہے, اس کی پھپھو سے بھی ہو سکتا ہے, اس خالہ سے, اس کی ماں سے ہو سکتا ہے, ساس سے کبھی نہیں ہو سکتا, وہ تو پہلے محرمات ہمیشہ کے لیے. اچھا اس کی دلیل میں لقول تعالیٰ کا ارشاد ہے وان تجمع بین الاختین, دونوں بہنوں کو ایک ساتھ جمع کر کے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. سورۃ النساء 23 میں وقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے لا يجمع بین المرأة وعمتها, نہیں جمع کیا جاتا کسی عورت کو اس کی پھوپھو کے ساتھ, وہ بن مرت و خالت ہی, اور نہ ہی کسی عورت کو اس کی خالہ کے ساتھ, جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی یہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے. اچھا یہ پہلی قسم کی وہ عورتیں جن سے نکاح وقتی طور پہ حرام ہے. دوسری قسم معتدۃ الغیر, وہ عورت جو کسی اور کی بیوی ہے اور وہ عدت میں ہے, کسی اور کی بیوی ہے, اس کا خاوند یا مر چکا ہے یا طلاق دے دی ہے, عدت میں ہے, اس عدت کے وقت اس سے نکاح کرنا حرام ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اي اذا كانت المرأة في عدة غيره, کسی غير کہ عدت میں فإنه لا يجوز له نکاحها حتى تنتهي عدتها، تو نکاح کرنا جائز جب تک عدت ختم نہ ہو، وکذلک لا يجوز له ان يخطبها اذا كانت في عدت حتى تنتهي عدتها، تو ایسی عورت کے ساتھ منگنی بھی جائز نہیں ہے عدت میں، نکاح تو ویسے جائز، بعض لوگ کہتے ہیں چلو منگنی کر لیتے ہیں ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے، نہیں منگنی بھی جائز نہیں ہے سبحان اللہ، کیونکہ دیکھیں حق دیکھیں یہ رشتہ کیسا ہے، اب شخص مر گیا ہے دنیا میں مٹ چکا ہے نہیں، عدت میں ہے 4 مہینے 10 دن کی عدت میں، کوئی اس سے رشتہ کوئی جوڑ بھی نہیں سکتا کسی طریقے سے، یہاں تک کہ منگنی بھی نہیں ہو سکتی سبحان اللہ، دیکھیں اس رشتے کی شاید ہم قدر نہیں جانتے لیکن رب کے ہاں کتنا بڑی قدر و بڑی حیثیت ہے اس رشتے کی سبحان اللہ. تیسرے نمبر پہ المحرمۃ بحج او عمرۃ، احرام کی حالت میں جو عورت ہوتی ہے چاہے حج عمرے کے لیے احرام ہو، ایسی عورت سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے جب تک کہ وہ احرام سے فارغ نہیں ہو جاتی. حیض کی حالت میں کیا نکاح کیا جا سکتا ہے؟ کیا حیض عورت بھی ان عورتوں میں سے جو حرام ہیں جن سے نکاح کرنا شرع فرماتے ہیں؟ تحریم العقد نہیں ہوتا، یعنی نکاح تو کیا جا سکتا ہے لیکن وطع تحریم ہے، ہم بستری حرام ہے، کانٹریکٹ نکاح کیا جا سکتا ہے یعنی حیض کی حالت میں. اگر مثال کے طور پہ نکاح کے لیے گئے ہیں اور لڑکی کو حیض کا خون جاری ہو گیا ہے، نکاح ہو گیا، کیا نکاح ہوا کہ نہ ہوا؟ شرعاً تو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی حیض کوئی رکاوٹ نہیں ہے نکاح میں، لیکن ہم بستری میں رکاوٹ منع ہے. اچھا ان میں ایک رہ گئی ہیں، وہ کون ہے؟ محرمات میں 15 ہے، 14 کا ذکر ہوا، 15 کون ہے؟ والمحصنات من النساء، کسی اور کی بیوی سے کوئی شادی کر سکتا ہے؟ وہ رہ گئی تھی، اس کو ایڈ کر لیں. اچھا چھٹے فصل فی العدد المباح فی النکاح، کوئی شخص کتنی شادیاں کر سکتا ہے؟ جتنی دل چاہے کرے یا صرف ایک؟ دیکھیں افراط اور تفریط ہے اور میانہ روی ہے، دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیں آپ. افراط کیا ہے؟ جتنی کریں تمہاری مرضی ہے. تفریط کیا ہے؟ صرف ایک، ٹھیک ہے نا، ایک شخص اس کی شہوت زیادہ ہے، ایک اس کے لیے کافی نہیں. مثال کے طور پہ اللہ نے مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے پیدا کیا، شہوت سب دو لوگوں کو برابر نہیں ہوتی. اب شاید تمہیں صرف ایک ہی کرنی ہے تو کیا ہوگا؟ زناکاری، بدکاری، فساد ہوگا کہ نہ ہوگا؟ ہوگا. اگر لگام کھول دی جائے، بیگ لگام، جتنی شادی کرو تم کرو، حقوق ادائیگی ہو سکے گی؟ میرے بھی ایک مشکل سے ہوتی ہے، دو کی مشکل سے ہوتی ہے، تو 10-20 بیویاں ہو جائے تو کہاں حقوق کی ادائیگی ہوگی؟ دین اسلام مکمل دین ہے، کامل دین ہے، حقوق کی ادائیگی لازم ہے. جب حقوق کی ادائیگی فرض ہے مرد پر اور بیوی پر بھی، تو اگر 4 سے زیادہ ہوں تو اگر مقرر حد سے زیادہ ہوں تو مشکل ہے، اس سے کم ہو تب مشکل ہے. تو کیا حد ہے؟ 4 بیویاں ہیں، شاہ صاحب فرماتے ہیں تو 4 بیویاں ہیں. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتوں میں سے تمہیں اچھی لگن سے تم نکاح کرو، مثنى وثلاثة ورباع، 2, 3 یا 4، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَ، اگر تمہیں خدشہ ہو، تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل انصاف نہ کر پاؤ تو پھر ایک. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اللہ المستعان، 2 سے ابتدا ہے، 1 سے نہیں ہے، اللہ رحم کرے. 1 کہاں پر ہے؟ 1 بھی ہے، 1 کہاں پہ ہے؟ سب سے آخر میں. اور کب ہے؟ ایک وجہ ہے اس کی، ورنہ اصل 2 ہے 1 نہیں ہے. خوش ہیں ساتھی، خب 2 کی بات کریں، دیکھیں چہرے پہ سب کی مسکراہٹ آ گئی ہے. ابھی تھوڑے سے بور ہو گئے تھے لیکن ابھی 2 کی بات جب کی نا، مسنا مسنا، دیکھیں سب، دیکھیں سب مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی کرے ہم کو، ایک بڑی ذمہ داری ہے، بات یہ نہیں کہ 2 یا 3 یا 4 تو ہیں، لیکن ذمہ داری نبھانا جو ہے پتہ چلتا ہے کیا ذمہ داری ہوتی ہے، جب حساب دینا ہوتا ہے رب کو نا حقوق کی ادائیگی میں، تب پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے سب کے لیے، اور ہم اللہ تعالیٰ حقوق ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، جیسے کہ حق ادا، حقوق ادا کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی ایسے لوگ جن کی 1 سے یعنی 4 سے زیادہ بیویاں تھیں، جس میں اسم غیلان الثقفی نے اسلام قبول کیا، 10 بیویاں تھیں، تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ چار رکھو اور باقی کو تم چھوڑ دو. اور قیس بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے جب اسلام قبول کیا میری 8 بیویاں تھیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ذکر کیا تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 تم رکھ لو, ان میں سے 4 جو تمہیں پسند ہے وہ رکھ لو, باقی تمہاری بیویاں نہیں ہیں, جس کا ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے. فوائد کیا ہیں تعدد النساء کے؟ چند فائدے. نمبر 1, بعض اوقات ضروری ہوتا ہے, جیسے کہ اگر بیوی عمر میں بڑی ہو جائے یا بیمار ہو, اگر صرف ایک ہی سے کوئی شخص گزارا کرتا ہے تو اس کے لیے یعنی مشکل پیدا ہو جاتی ہے, یا بہت اولاد ہو, بہت بچے ہوں تو ان کے دیکھ بھال بھی اس کے لیے مشقت ہو جاتی ہے. تو یہ پہلی بات ہے کہ بعض اوقات ہی ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنے نفس کو بھی یعنی غلط راستے سے بچانے کے لیے. اور یہ مسئلہ جو ہے صرف تعدد سے ایک سے زیادہ شادی سے ہی ممکن ہے. دوسرا ایک وجہ ہے رشتہ جوڑنے کی لوگوں کے ساتھ, رشتہ جڑ جاتے ہیں, فیملیاں جڑ جاتی ہیں, اور اگر ایک سے زیادہ بیوی ہے تو پھر مطلب ہے ایک سے زیادہ فیملی سے تعلق قائم ہو گیا ہے. تیسرے نمبر پہ بہت ساری عورتوں کے لیے فائدہ ہے جو بغیر خاوند کی ہوتی ہیں, ان کے گھر بس جاتے ہیں, اگر صرف ایک پہ اکتفا کیا جائے تو باقی عورتوں میں جو ہے وہ اس خیر سے محروم ہو جاتی ہیں. اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ شادی کرے تو کئی اور عورتوں کے گھر بس جاتے ہیں, اور اس سے یعنی جو فائدہ ہوتا ہے نان نفقے کا, مسکن کا, کثرت اولاد کا, نسل کا, یہ سب مطالب شرعی ہیں, یہ پورے ہو جاتے ہیں. چوتھے نمبر پہ کئی مرد ایسے ہوتے ہیں جن کی شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے, غالب ہوتی ہے, اور ایک ان کو کافی نہیں ہوتی, اور وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے, لیکن تو ایسے شخص کے لیے آسانی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدکاری زناکاری سے بچائے اور حلال طریقے سے اپنے گھر کو بسائے. حکمت فی نکاح, ساتویں فصل جو ہے کیا نکاح میں حکمت کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں مقدمے کے طور پر, پہلی بات ہے کہ حکمت کو ہم جانیں یا نہ جانیں, قاعدہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں مقدمے میں, شیخ صاحب نے بیان کیا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سارا حکم پہ ہے, کوئی فائدہ ہے نہیں ہے, حکمت ہے نہیں ہے, جب شرعاً کوئی چیز ثابت ہو گئی ہے ہم نے اسے من و عن سے تسلیم کرنا ہے. اب اگر حکمت معلوم بھی ہو جاتی تو اسے انشراح صدر و اطمینان نفس ہو جاتا تو الگ بات ہے, ورنہ جو چیز شرعاً ثابت ہو گئی ہے وہ ہمارا دین ہے, وہ ہمارے سارا حکم پہ ہے. اور انسان جتنے بھی کوشش کرے حکمت کی کھوج میں لگے, کتنی علم ہے انسان کے پاس, اللہ تعالیٰ کا ارشاد وما اوتیت من العلم الا قلیلا, تو کس کس حکمت کو تم کھولو گے, پرورو گے اور جاننے کی کوشش کرو گے, جبکہ ہمارا علم جو ہے بہت ہی قلیل ہے. نکاح کی حکمتوں میں سے بہت سارے ان میں سے نمبر 1 حفظ کل من زوجین وصینتہ, حفاظت ہے دونوں میاں بیوی کی اور ان کی عزت اور آبرو کی پاسداری ہوتی ہے, جیسا کہ حدیث میں گزر چکا ہے یا معشر الشباب من استطاع منکم باء فلیتزوج فانه اغض البصر واحسن للفرج, تو شادی سے نگاہیں بھی جھک جاتی ہیں اور شرمگاہ بھی محفوظ ہو جاتی ہیں. دوسرے نمبر پہ معاشرے کو شر سے بچانا ہے, محفوظ کرنا ہے, اور بد اخلاقیوں سے بھی, اگر نکاح نہ ہو تو پھر بدکاریاں مرد اور عورتوں کے بیچ میں بڑھ جاتی ہیں. نمبر 3 میاں بیویوں کا ایک دوسرے سے لطف اٹھانا جو ہے, اور جو حقوق اور عشرت کے جو حقوق ہیں وہ بھی اسی نکاح سے ہی, شادی سے ہی مکمل ہوتے ہیں, مرد عورت کا کفیل بن جاتا ہے اور اس کے جو نان نفقہ ہے اس پر واجب ہو جاتا ہے, اور جو مسکن و لباس ہے معروف کے ساتھ وہ ادا کرتا رہتا ہے, اور عورت جو ہے وہ اپنے گھر کے کفیل ہو جاتی ہے, ذمہ دار ہو جاتی ہے, جو بھی گھر کی رعایت اور اصلاح ہے وہ کرتی رہتی ہے, اور اس طریقے سے گھر قائم ہوتے ہیں اور معاشرہ قائم ہوتا ہے. نمبر 4 مختلف رشتے, مختلف فیملی آپس میں جڑ جاتی ہیں, قبیلے جڑ جاتے ہیں, مرد کسی اور جگہ کا ہوتا ہے, عورت کسی اور جگہ کی ہوتی ہے, شادی سے صرف میاں بیوی نہیں ملتے بلکہ دونوں فیملیز آپس میں مل جاتے, رشتہ قائم ہو جاتے ہیں, اگرچہ دور ہی کیوں نہ ہو لیکن اس رشتے سے وہ قریب ہو جاتے ہیں, ان معاشرے میں ایک یجہتی اور ایک قوت کا باعث بنتے ہیں. پانچویں نمبر پہ جن سے انسان کی بقا کی ایک وجہ ہے, شادی جو ہے جن سے انسان کی بقا کی ایک وجہ ہے، کیونکہ شادی سے ہی یہ انسان جو ہے اس دنیا میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یا ایوہ الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، رب سے ڈرتے رہو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے، وخلق منہا زوجہا، اور اسی ایک نفس یعنی آدم علیہ السلام سے اس کی بیوی یعنی حواء علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. وبث منہ رجالا کثیرا ونساء، پھر ان میں سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. آخر الآیہ سورۃ النساء آیت نمبر ایک، اگر نکاح نہ ہو تو دونوں میں سے ایک چیز لازم آتی ہے، نمبر یا تو فناء الانسان، انسان فنا ہو جائے گا، یا وجود انسان ناشئ من صفاح لا يعرف له اصلا ولا يقوم على اخلاق، یا تو پھر انسان تو ہوگا لیکن حرام کی اولاد ہوگا نعوذ باللہ، جس کا کوئی اصل نہیں اور کوئی پتہ نہیں اس کا باپ کون ہے. اور یاد رکھیں، اس معاشرے میں کوئی اخلاق، نہ دین نہ اخلاق باقی رہتا ہے، نہ کوئی خیر باقی رہتا ہے جس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے باپ کے نہ ہوں نعوذ باللہ، جو صفاح کے ہوتے ہیں، جو بغیر شرع نکاح کے اولاد ہوتے ہیں. ایسے معاشرے جو ہیں وہ تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہاں پر ایک اہم بات ہے جس کا ذکر کرنا ہے، تحدید النسل کے تعلق سے. دیکھیں دو چیزیں مکس نہ کرنا کبھی، تحدید النسل و تنظیم النسل. نسل بندی ہمیشہ کے لیے ختم کرنا، نسل کو آپریشن کے ذریعے، دوائیں کے ذریعے ہمیشہ سے ختم کرنا، اور تنظیم النسل وقتی طور پہ اس یعنی بچے کی پیدائش کو روکنا، ایک وقتی طور پہ ہے اور ایک ہمیشہ کے لیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں تحدید النسل کے تعلق سے، تحدید النسل حد، تحدید النسل یعنی حد کرنا، ختم نہیں کرنا، حد لگانا جو ہے، بعد المعین، خلاف مطلوب الشارع، خاص حد رکھنا کہ میرے بچے دو ہی اچھے، کسی کے بچے دو اچھے ہیں بھائی، یہ حد کیوں لگا رہے تم؟ یہ حد لگانا، دو ہو چار، جتنے بھی حد لگانا، شیخ صاحب فرماتے ہیں خلاف مطلوب الشارع، یہ شارع کے مطلوب کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ایسی عورت سے شادی کی جائے جو کثرت سے بچے پیدا کرنے والی ہو، اور انبیاء اور امتوں کے فخر کرنے کا باعث بنے. اور اہل فقہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسی عورت سے شادی کرے جو کثرت سے بچوں کو پیدا کرنے سے معروف ہو، یعنی اس کی فیملی میں جو عورتیں وہ بچے کثرت سے پیدا کرتے ہیں، یا تو خود اگر پہلے سے شادی شدہ ہو، یا اس کی بہنیں یا جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے پتہ ہو کہ زیادہ کثرت سے بچے پیدا کرتی ہے. اور پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے اس نسل کو تحدید کرنے کی، بچے کو پیدائش روکنے کی وجہ کیا ہے؟ دو بڑے وجوہات ہیں، نمبر ایک یا تو رزق کی تنگی، یا یہ ڈر ہوتا ہے کہ تربیت نہیں کر پائیں گے، یہی وجہ ہے کہ نہیں؟ عمومی طور پہ دونوں کا جواب بڑا پیارا جواب سنیں. فرماتے ہیں اگر پہلی وجہ ہے کہ رزق تنگ ہو جائے گا کثرت اولاد سے، تو یہ سوء ظن ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق کا واحد کفیل ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کوئی بچہ پیدا کرتا ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ جاری کر دیتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر ابھی بچہ ہوتا ہے اس کا رزق پہلے لکھ دیا جاتا ہے، ہم تھوڑی دینے والے ہوتے ہیں، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، کوئی بھی ایسی جانور یا دابہ نہیں زمین پر الا یہ کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا رزق ہے. سورۃ ہود آیت نمبر 6 آخر الآیہ، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها، کیسے جانور جو اپنا رزق اپنے ساتھ نہیں لے کے آتے لیکن اللہ تعالیٰ اسے رزق دیتا ہے، وإياكم، اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے، جانور کو بھی دیتا ہے اور تمہیں بھی دیتا ہے، وهو سميع العليم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 60. وقال تعالى اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فی الذین یقتلون اولادهم خشیۃ الفقر، ان لوگوں کے تعلق سے جو اپنے اولاد کو قتل کر دیتے ہیں فقیر اور خشر اور فقر کی وجہ سے، ڈرتے ہوئے کہ بھائی رزق تنگ ہو جائے گا یا رزق کی کمی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نحن نرزقکم و ایاکم، ہم انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں، ان کو پہلے اللہ نے ذکر فرمایا، ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، سورۃ الاسراء نمبر 31 میں. اگر دوسری وجہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، اگر یہ ڈر ہے کہ نسل کو حد لگانے سے تربیت، اچھی تربیت کا خدشہ ہو، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بڑی خطا ہے، بڑی غلطی ہے، بہت سارے ایسے کم لوگوں کی تعداد میں، لوگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو تھکا دیا ہے بہت زیادہ تربیت میں، اور انہوں نے اس کم تعداد کی تربیت بنا صحیح کر پائے. دیکھیں بچے دو ہی اچھے، تربیت کیسی ہے؟ ایک بچے کی تربیت، چلو ایک بچہ لے لیں آپ، ایک بچے صرف تربیت صحیح کر پائے، وہ صحیح سے مراد پھر کیا ہے؟ ہر بندے کے اپنے اپنے رجحانات ہوتے ہیں، اخلاق دیکھ لیں ہمارے، دیکھ اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اخلاق دیکھ لیں، بولنے کا انداز، اٹھنے کا انداز، بات کرنے کا انداز دیکھ لیں، یہ نہیں تو ہمارا بچہ انگلش فروانی سے بولتا ہے یا سائنس میں اس نے بڑے اس نے ٹاپ کیا ہوا یا پڑھائی میں بہت آگے, یہ کیا یہ ہمارے معیار ہے کیا؟ سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کئی ایسے لوگ جن کی کم تعداد میں بچے اچھی تربیت نہ کر پائے, اور کئی ایسے جن کی بہت تعداد ہیں بچے زیادہ ہیں اچھی تربیت کر پائے ہیں, بہت اچھی تربیت ہے ان کی. دیکھنے کو کئی ایسے علماء ہیں ماشاء اللہ, ان کی اچھے اچھے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ بیٹے ہوئے, خود عالم بیٹے, بڑے طلاب علم ہیں سارے کے سارے, سبحان اللہ. یہ بھی ہیں. تو کثرت اولاد ایک وجہ نہیں, جو تربیت اچھی کرنا چاہتا ہے اخلاص نہیں سے توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور ہو جاتی ہے, جو نہیں چاہتا وہ الگ بات ہے. تو تربیت کے خدشے کے تعلق سے شاہ سفر یہ بات درست نہیں ہے. اصل بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد, ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا, اللہ تعالیٰ اس کے اس امر میں آسانی پیدا کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. سورۃ طلاق آیت نمبر 4. شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر یہ بات واضح ہوئی کہ تحدید النسل جو اخلاص فی المشروع ہے, لیکن کیا تنظیم النسل الوجب لحال الام کیا یہ جائز ہے؟ وقتی طور پر حمل کو روک لینا ماں کی حالت کو دیکھ کر کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اب یہ تیسرا مسئلہ ہو گیا. تو مسئلہ کیا تھے پہلے؟ رزق کی تنگی یا تربیت کا خدشہ کہ ٹھیک تربیت نہ ہو پائے. جواب مل گیا اس کا. اچھا اگلا, اگر ماں کی حالت ایسی ہے کہ حمل سے ماں کی حالت بگڑ جاتی ہے, کمزور ہو جاتی ہے, بیمار ہو جاتی ہے یا بیماری بڑھ جاتی ہے, کہ ایسی صورت میں ماں کی اس صورت کو دیکھ کر وقتی طور پر روکا جا سکتا ہے حمل کو کہ نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں تنظیم النسل کے تعلق سے, فرماتے ہیں لیس تنظیم النسل علی وجه ملائم لحال الام من تحديد النسل في شيء, اس کا تحدید النسل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو مسئلہ پہلے گزر چکا ہے. یعنی تنظیم النسل سے مراد, تنظیم النسل سے مراد کہ میاں بیوی وقتی طور پر کوئی ایسا استعمال طریقہ استعمال کریں جس سے وقتی طور پر حمل کو روک دیا جائے. فہذا جائز اذا رضی بكل من الزوج والزوجة, اگر دونوں راضی ہیں میاں بیوی تو یہ طریقہ جائز ہے. مثال کے طور پر اگر بیوی کمزور ہے اور حمل سے کمزوری بڑھ جاتی ہے, اس کی مرض بڑھ جاتی ہے, یا وہ پہلے سے کثر سے بچے ہیں تو وقت چاہتی ہے تھوڑا سا صحت بن جائے, وہ تھوڑے بچے بھی تھوڑے بڑے ہو جائیں یعنی تاکہ ان کو سنبھال سکے. چھوٹے بچے چار پانچ بچے ہوں تو مشکل ہو جائے سنبھال وقتی طور پہ, اگر وہ یہ وقت چاہتی ہے تو تب بھی اس کے لیے درست ہے. فَتَسْتَعْمِلُ بِرِضَ الزَّوْجِ هَذِهِ الْحُبُوبَ لِتَمْنَعُ مِنَ الْحَمْلِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ, اگر کنٹرسیپٹیو پل جو ہوتی ہیں, یہ جو گولیاں جن سے وقتی طور پر حمل کو روک دیا جاتا ہے خاوند کی اجازت سے, دیکھیں لازمی خاوند کی اجازت سے اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں وقتی طور پر تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی دلیل, وکان الصحابۃ یعزلون فی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ عزل, اسے عزل کہتے ہیں یعنی شرمگاہ سے باہر جو ہے منی کو پھینکنا, اسے عزل کہتے ہیں. بعض صحابہ ایسے کیا کرتے تھے, ولم ینہوا عن ذلک, ان کو منع نہیں کیا گیا اس چیز سے. والعزل من اسباب امتناع الحمل من هذا الوقت, اور عزل سے پتہ ہے کہ یعنی حمل کو روکنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اتنے کافی ہے پہلے سیشن میں, اگلے سیشن میں دو باب باقی ہیں انشاءاللہ, وقفے کے بعد انشاءاللہ پورا کرتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.